جب بھی آپ مناسب موقع دیکھتے، اس وقت اسلام کی تبلیغ میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی حکومت وقت کے مقابلے میں کھلی مخالفت نہیں کی، اور اس سلسلے میں آپ تقیہ کرتے تھے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیروکاروں کو عباسیوں کے ساتھ تعاون کرنے اور ان کی خدمت کرنے کو سختی سے منع فرماتے تھے۔ جیسا کہ تاریخ میں صفوان جمال کا مشہور واقعہ موجود ہے کہ جس کو امام علیہ السلام نے اپنے اونٹ ہارون کو دینے سے منع کر دیا تھا۔ عباسی حکمرانوں کے مقابلے میں امام علیہ السلام کا سیاسی موقف حقیر اور بے توجہی کا موقف تھا۔ آپ مختلف شکلوں میں جملہ مناظروں اور عدم تعاون کے ذریعے عباسی خلفاء کی حکومت کے غیر قانونی ہونے پر تاکید کرتے تھے، اور ان ظالم حکمرانوں کے تعلق سے اپنے پیروکاروں کے اعتماد کو کمزور کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔
سامعین، ایک بار ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تحقیق کے لیے ایک مناظرے کا اہتمام کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے پیغمبر اسلام سے اپنی نسبت کو اپنی مادر گرامی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے ثابت کیا، اور عظمت خاندان رسول کو بیان کیا۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ مباہلہ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور انہی ہستیوں کے ہمراہ مباہلہ کے لیے تشریف لائے۔ اس آیت میں ابنائے رسول یعنی رسول کے بیٹوں سے مراد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ہارون رشید اور اس کے ہم خیال لوگوں کا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دینے پہ اعتراض حقیقت میں اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہے۔
سامعین، امام کے یہ فضائل و کرامات اور سرگرمیاں ہارون کے غیظ و غضب اور کینے میں اضافے کا باعث بنی۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی پربرکت زندگی کا ایک طویل حصہ زندانوں میں گزارا اور وہیں اپنے رب سے جا ملے۔ آپ نے دوران قید تلخ ترین مصائب و سخت ترین تکالیف کا سامنا کیا، یہاں تک کہ آپ زندان سے تنگ آ گئے اور مدت کی طوالت سے ملول ہوئے۔ حکومت آپ کو مختلف زندانوں میں منتقل کرتی رہی، اس خوف سے کہ کہیں آپ کا رابطہ کسی شیعہ کے ساتھ برقرار نہ ہو جائے۔ سرکاری پولیس اور جاسوس سختی سے آپ کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ زہرِ دغا دیا گیا قیدی کو اس لیے، زہرِ دغا دیا گیا قیدی کو اس لیے، رشتہ نہ ان سے باقی رہے خاص و عام کا۔
ہے فضیلت کا، شرافت کا، سمندر کا زمزم، ہے فضیلت کا، شرافت کا، سمندر کا زمزم، میرے ایمان میری جان کا محور کا زمزم، ہے فضیلت کا، شرافت کا، سمندر کا زمزم، ان کی پرواز کو معراج عطا ہوتی ہے، ان کی پرواز کو معراج عطا ہوتی ہے، جب بھی آتے ہیں فرشتے تیرے در پر کاظم، جب بھی آتے ہیں فرشتے تیرے در پر کاظم، تو نے زندان میں جلائے ہیں عبادت کے چراغ تو نے زندہ میں جلائے ہیں، عبادت کے چراغ یاد کرتی ہے تجھے سورہ کوثر کاظم، یاد کرتی ہے تجھے سورہ کوثر کاظم، جب بھی چوکھٹ پہ تیری ساکب واجد آئے، جب بھی چوکھٹ پہ تیری ساکب واجد آئے، چن کے لے آئے ہیں عرفان کے گوہر کاظم، چن کے لے آئے ہیں عرفان کے گوہر کاظم، ہے فضیلت کا شرافت کا سمندر کاظم۔
سامین، امام طویل مدت تک ہارون کی قید میں رہے، طویل قید نے آپ کی صحت پر برا اثر ڈالا اور آپ کے بدن مبارک کو گھلا کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا زمین پر کوئی کپڑا پڑا ہوا ہو۔ ایک مرتبہ خلیفہ کے ایک نمائندے نے آپ سے عرض کیا، خلیفہ آپ سے معذرت خواہ ہے اور اس نے آپ کی آزادی کا حکم دیا ہے، بشرطے کہ آپ اس سے ملاقات فرما کر معذرت حاصل کریں یا اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ امام علیہ السلام نے نہایت بے نیازی کے ساتھ صریح الفاظ میں نفی میں جواب دیا، یوں آپ نے زہر قاتل کا تلخ جام پینا گوارا فرمایا۔ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو اپنا ہم نوا بنانے کے سلسلے میں گمراہ حکمرانوں کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے اور ان کی گمراہی آشکار ہو۔
سامعین، ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو طویل عرصے تک قید میں رکھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون رشید کے حکم پہ متعدد زندانوں میں قید میں رکھا گیا۔ سب سے پہلے امام کو بصرہ میں عیسیٰ ابن جعفر کے پاس قید کیا گیا، پھر امام کو وہاں سے فضل ابن ربیع کی قید میں منتقل کر دیا گیا، پھر امام کو فضل ابن یحییٰ کی قید میں دے دیا گیا، اور آخر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سندی ابن شاہب کی قید میں رکھا گیا، اور اسی ملعون نے ہارون کے حکم پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ مرزا دبیر کہتے ہیں،
مولا پہائے کیسی اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی و پیری گزر گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے زندان سے ہارون رشید کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا، اے ہارون، میرا جو دن بھی سختیوں میں گزرا تمہارا وہی دن عیش و آرام میں بسر ہوا، آخر کار میں اور تم ایسے گھر میں جمع ہوں گے کہ جہاں باطل پرست خسارے میں رہیں گے، آخر تڑپ تڑپ کے مسافر گزر گیا، آخر تڑپ تڑپ کے مسافر گزر گیا، مظلوم قید خانے کو ویران کر گیا، حیدر کے پاس وارث خیر البشر گیا، حیدر کے پاس وارث خیر البشر گیا، بغداد میں مدینے کا سلطان مر گیا، سامان تھا کیا نبی کے نواسے کے واسطے، مزدور آئے لاش اٹھانے کے واسطے۔
یہ نعتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ دیا، وہ چراغ قبر نبی کا تھا جس کربلا میں بجھا دیا، یہ حسین جب اپنے لال فدا کیے یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے تجھے چاند بنا دیا یہ علی کے لال کی ہمتیں یہ سنان و تیر کی دعوتیں یہ علی کے لال کی ہمتیں یہ سنان و تیر کی دعوتیں کبھی نوجوان کا جگر دیا کبھی بے زبان کا گلا دیا
سامعین، ہم پروگرام کے آخر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چند اقوال بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو پائے اختتام تک پہنچاتے ہیں۔
سامعین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اطاعت خدا میں مال خرچ کرنے سے پرہیز نہ کرو ورنہ خدا کی معصیت میں دگنا خرچ ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، مومن ترازو کے دو پلڑوں کے مانند ہیں، جتنا ایمان میں اضافہ ہوگا اتنا بلا و مصیبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم ایک بار پھر شہادت فرزند رسول حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہیں۔
فراز عرش مولا سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین یہ کرم کار ساز کیا کہنا، درود و عشق و سلام نیاز کیا کہنا، یہ حسن کی نگہ امتیاز کیا کہنا، کسی کا جلوہ اپنا سکتا سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے ادھر سے درد کے مالک ہوائے درد آئی یہ کس کی آہ تڑپ کر فضا میں لہرائی چلے ہو لے کدھر ناز سے مسیحائی کوئی مریض تمہارا سلام کہتا ہے
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبارات کی چند سرخیوں سے۔ ایران اور افغانستان کے درمیان اقتصادی تعلقات کو فروغ دیا جائے گا، ایرانی وزیر خارجہ۔ حماس کے مطالبات تسلیم کرنے پر بن گویر کی نیتن یاہو پر شدید تنقید۔ انصار اللہ یمن نے 153 جنگی قیدی آزاد کر دیے۔ اور ہم ایران کے ساتھ تعاون کے فروغ کے خواہاں ہیں، پاک نیوی کے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف۔ سمعین، اب پیش خدمت ہے پاکستانی اخبارات کا جائزہ۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر آج کنٹرول لائن کے دونوں طرف یوم سیاہ منایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر کینیڈا کے شہریوں کا رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکہ کی طالبان رہنماؤں کے سروں کی قیمت لگانے کی دھمکی۔ نائجیریا میں ایندھن کے ٹینکر میں دھماکہ، 18 افراد ہلاک۔ امریکی کانگریس کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ اور خزدار میں دھماکہ، 1 شخص جاں بحق، 7 افراد زخمی۔ سامعین، پاکستانی اخبار روزنامہ جنگ میں آج ایک مضمون غزہ جنگ بندی روشنی کی کرن کے زیر عنوان شائع ہوا ہے۔ مضمون نگار ہیں محمد منصور خان۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، جس سے مشرق وسطی میں 16 ماہ سے جاری جنگ کے ممکنہ خاتمے کا راستہ کھل گیا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے دوحا میں پریس کانفرنس کے ذریعے عالمی برادری کو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدہ طے پانے کی خبر دی۔ یہ وضاحت حوصلہ افزا ہے کہ امریکہ، مصر اور قطر مذکورہ معاہدے کی نگرانی کریں گے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد 15 ماہ سے زیادہ عرصے میں اس جنگ میں 46,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید اور 1,10,000 سے زیادہ کو زخمی کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب مزاحمتی گروپوں کی کارروائیوں میں 405 صہیونی فوجی مارے گئے اور اسرائیل کے اندر 1,200 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔ اس جنگ میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں جبکہ دوسرے سربراہ یحییٰ سنوار کو غزہ میں شہید کیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سیز فائر کے پہلے مرحلے میں 6 ہفتوں کی فائر بندی ہوگی، جبکہ 33 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، جن میں 250 وہ فلسطینی بھی شامل ہیں جنہیں سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کا بدستور غزہ سے انخلا ہوگا۔ اسرائیل مصر کی رفاہ کی راہداری کو کھول دے گا۔ ابتدائی طور پر امدادی اور طبی سامان سے لدے 600 ٹرکوں کو رفا کراسنگ کے ذریعے غزہ میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ غزہ سے بے گھر ہونے والے 20 لاکھ فلسطینیوں میں سے کچھ کی اپنے گھروں کو واپسی کا انتظام کیا جائے گا، یا ممکنہ طور پر اس ملبے تک واپسی کا انتظام جو کبھی فلسطینیوں کے گھر ہوا کرتے تھے۔ جنگ بندی کے آغاز کے ساتھ ہی فلسطینیوں کے چہرے کھل اٹھے، بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر امڑ آئے۔ غزہ خان یونس رفاہ میں جشن کا سماں، بچوں کی خوشی، شہریوں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص قابل دید ہے۔ درحقیقت جنگ کی سب سے بڑی قیمت اقتصادی طور پر ہی ادا کرنی پڑتی ہے، جو عوام ادا کرتے ہیں کہ عوام جان سے بھی جاتے ہیں اور ان کے گھر بار روزگار بھی تباہ ہوتے ہیں۔ اس جنگ نے اسرائیل کو تقریباً 60 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا، جبکہ اس کی کل سالانہ آمدنی 530 ارب ڈالر ہے۔ یہ اس کی طویل ترین جنگ ہے، ورنہ وہ ہمیشہ اپنی جنگیں دنوں اور ہفتوں میں نمٹاتا رہا ہے۔ اسرائیل کی کل آبادی 90 لاکھ ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں عام لوگوں کی جنگ میں شمولیت اور اتنے لمبے عرصے تک اپنے اصل کام کاج چھوڑنے سے مختلف شعبے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے مطابق جنگ کی وجہ سے 2025 میں اسرائیل کا معاشی خسارہ بڑھ کر 7.8% تک پہنچنے کا امکان ہے، جو 2023 میں 4.1% تھا۔ اور سامعین، آخر میں ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ۔ امریکی کانگریس وومن رشیدہ طلیب کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی کا مطالبہ۔ مغربی بنگال، ہاوڑہ میں 2 ٹرینوں کی ٹکر، 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ اردن، مصر اور دیگر عرب ممالک مزید فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول کریں، ٹرمپ۔ 4 یرغمالوں کے عوض 200 فلسطینی قیدی رہا۔ اور جے پی سی سے اپوزیشن اراکین کی معطلی پر شدید ناراضگی۔ سامعین، ہندوستانی اخبار روزنامہ انقلاب کے اداریہ کا موضوع ہے امریکہ اور ہندوستانی تارکین وطن۔ اخبار لکھتا ہے کہ امریکہ میں موجود ہندوستانیوں کے خلاف نو منتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے جارحانہ اعلانات اور اقدامات کا آغاز اس لیے بھی باعث فکر و تشویش ہے کہ اس سے غیر قانونی طور پر امریکہ میں رہنے والوں کو تو پریشانی لاحق ہوئی ہی ہے، قانونی طور پر رہنے والوں نیز ان کے لیے بھی حوصلہ شکن حالات پیدا ہوئے ہیں جو فی الحال ہندوستان میں ہیں مگر بغرض ملازمت امریکہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ کیفیت کیوں نہ ہو جب ڈونالڈ ٹرمپ کے بارے میں عام رائے ہے کہ وہ سیماب صفت اور تلون مزاج ہیں، فیصلوں میں سخت ہیں اور مصلحت و مصالحت سے کام لینے کے عادی نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں مرکزی حکومت کا یہ اعلان درست ہے جو وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی جانب سے آیا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم ہندوستانی شہریوں کو واپس لانے کی فکر کی جائے گی، مگر یہ بھی انسانی نقطہ نظر سے افسوسناک ہوگا کیونکہ ان لوگوں نے امریکہ پہنچنے کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور اپنا بہت کچھ داؤ پر لگا دیا۔ بلا شبہ کسی ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونا قابل سزا جرم ہے اور ایسے داخلے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، مگر جو لوگ اس جرم سے گزر چکے اور واپس بھیج دینے کے لیے نشان زد کر دیے گئے، انہیں کچھ تو رعایت ملنی چاہیے، بالخصوص اس پس منظر میں کہ ان کا فی الفور واپس بھیج دیا جانا یا بلا لیا جانا ان کے اہل خانہ کو شدید مالی مسائل سے دوچار کرے گا۔ بہتر ہوگا کہ حکومت امریکہ سے اس سلسلے میں کوئی معاہدہ کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو ایک سال یا چھ ماہ کی مہلت ملے، اس کے بعد وہ واپس بھیجنے کا عمل شروع ہو۔ یہ ہوئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ واپس آ جائیں تو ان کی کچھ اس انداز میں باز آباد کاری ہو اور روزی روٹی کا کچھ ایسا انتظام کر دیا جائے کہ امریکہ چھوٹنے کے نقصان کی تلافی کسی طور ممکن ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی کوئی ایسا منصوبہ بھی ضروری ہے جس کے تحت ان لوگوں کو روکا جائے جو غیر قانونی طور پر دیگر ملکوں کو روانگی کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی تنبیہ کی جائے اور انہیں باز رکھا جائے۔ اگر پہلے ہی ایسا کیا گیا ہوتا تو اپنے شہریوں کے غیر قانونی طور پر مقیم پائے جانے اور واپس بھیج دیے جانے کے امریکی انتباہ کے سبب پوری دنیا میں ہمیں جس شرمندگی کا سامنا ہے وہ ہرگز نہ ہوتی۔ سمعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 7 بہمن، 25 رجب اور 26 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ پچیس رجب سن 183 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سن 128 ہجری قمری میں ہوئی تھی۔ آپ نے 20 سال تک کی عمر اپنے والد ماجد حضرت امام صادق علیہ السلام کی ذات مقدس کے ساتھ گزاری، اور حضرت امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد 35 سال تک مسلمانوں کی امامت و ہدایت کی ذمہ داری انجام دی۔ اس راہ میں آپ نے بہت سی مشکلات اور صعوبتیں برداشت کی۔ آپ کے علم سے فیضیاب ہونے والے بہت سے فقیہ اور دانشور شاگردوں نے اسلامی علوم و تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ حضرت امام کاظم علیہ السلام نے اسلامی علوم اور تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ عباسی حکومت کے خلاف جد و جہد بھی جاری رکھی۔ بہرحال عباسی خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور ایک سازش کے تحت زہر دے کر شہید کر دیا۔ سن سات بہمن سن 1355 ہجری شمسی کو ایران کے معاصر ادیب اور محقق مجتبیٰ مینوی کا 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1282 ہجری شمسی میں سامرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز معلم کی حیثیت سے کیا اور یونیورسٹی کے پروفیسر بنے۔ ان کی مشہور کتاب 15 مقالے ہے جو ان کے تحقیقی مقالوں کا مجموعہ ہے۔ استاد مینوی نے اس کتاب کے علاوہ بہت سی قدیم ادبی کتابوں کی تصحیح بھی کی ہے۔ چھبیس جنوری سن 1885 عیسوی کو مشہور حریت پسند لیڈر مہدی سوڈانی نے خرطوم پر قبضہ کر لیا۔ شمالی افریقہ میں انگریزوں کی سیاست کا پہلا شکار مصر اور پھر سوڈان ہوا، جس کے خلاف سن 1880 میں احمد بن عبداللہ نے، جنہیں مہدی سوڈانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، علم بغاوت بلند کیا۔ مہدی سوڈانی کے زیر قیادت اس زمانے میں ایک زبردست اسلامی تحریک نشو نما پا رہی تھی، جس کا مقصد اسلامی اقدار کا احیاء تھا۔ مہدی سوڈانی کی تحریک کو کچلنے کے لیے فروری 1884 میں ایک انگریز جنرل چارلز جارج گورڈن کو خرطوم بھیجا گیا۔ مہدی سوڈانی کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خرطوم کا محاصرہ کر لیا۔ کئی مہینے کے طویل محاصرے کے بعد 26 جنوری 1885 کو مہدی سوڈانی نے خرطوم پر قبضہ کر لیا اور جنرل گورڈن مارا گیا۔ چھبیس جنوری سن 1978 عیسوی کو امریکہ اور صہیونی حکومت کی سازش سے مصر کے اس وقت کے صدر انور سادات اور صہیونی وزیراعظم مناخم بیگن کے درمیان ذلت آمیز کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے پر اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کی روح سے طے ہوا کہ صہیونی حکومت 3 مرحلوں میں جزیرہ نمایا سینا کی سرزمین مصر کو لوٹا دے گی اور اس کے عوض مصر صہیونی حکومت کو تسلیم کرے گا۔ 26 جنوری 1978 کو واشنگٹن میں امن کے حتمی معاہدے پر دستخط ہوئے اور صہیونی حکومت نے 1982 میں صحرائے سینا مصر کے حوالے کر دیا، لیکن تابا علاقے پر بدستور اختلافات باقی رہے اور بالآخر 1988 میں یہ علاقہ بھی مصر کو لوٹا دیا گیا۔ چھبیس جنوری سن 1950 عیسوی کو ہندوستان میں جمہوری نظام نافذ ہوا، اسی لیے ہر سال ہندوستان میں اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے 15 اگست 1947 کو ہندوستان نے برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی تھی۔ ہندوستان میں مرکزی سربراہ حکومت وزیر اعظم ہوتا ہے، جبکہ صدر کی حیثیت آئینی ہے اور وہ پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں کے ذریعے منتخب ہوتا ہے۔ انتظامی تقسیم کے اعتبار سے ہندوستان متعدد ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں منقسم ہے۔ طرز حکومت وفاقی ہے، جبکہ ریاستوں میں بھی ریاستی حکومتیں قائم ہوتی ہیں اور ہر ریاست میں گورنر، وزیر اعلی، صوبائی اسمبلی اور کابینہ تشکیل پاتی ہے۔ ہندوستان کا نظام حکومت سیکولر ہے، ملک کی اکثریت ہندو ہے، جبکہ مسلمان سب سے بڑی اقلیت میں ہیں۔ دیگر اقلیتوں میں سکھ، عیسائی، بودھ اور دیگر مذاہب کے ماننے والے شامل ہیں۔ ہندوستان رقبے اور آبادی دونوں اعتبار سے بر صغیر کا سب سے بڑا ملک ہے، جس کی سرحدیں پاکستان، بنگلہ دیش، میانمار، بھوٹان، چین اور نیپال سے ملتی ہیں۔
26 جنوری سن 2003 عیسوی کو معروف جرمن مستشرق اسلام شناس اور ایران شناس این میری شمیل کا انتقال ہوا۔ وہ 7 اپریل سن 1922 کو جرمنی کے شہر ایئرفرٹ میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں طالب علمی کے دور سے ہی مشرقی تہذیب و تمدن سے آشنائی کے بعد اسلام کے بارے میں تحقیق کی اور عربی، ترکی، فارسی اور دیگر مشرقی زبانیں سیکھیں اور 19 سال کی عمر میں برلن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ این میری شمیل دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کی ماربرگ یونیورسٹی میں اسلامی مطالعات کے شعبے میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے پڑھانے لگیں اور اس کے بعد انقرہ یونیورسٹی میں تاریخ مذاہب کی تدریس سے وابستہ ہو گئیں۔ وہ انقرہ یونیورسٹی میں تاریخ مذاہب کی تدریس کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ انہوں نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی لمبے عرصے تک تدریس کی۔ این میری شمیل نے اسلامی عرفان اور حافظ شیرازی کے بارے میں 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان زیادہ قربت کی بھی کوششیں کی اور ایران سمیت بہت سے مشرقی ممالک کا دورہ کیا۔ عمر کے آخری ایام میں ان کو اسلامی جمہوریہ ایران کی الزہرا یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی۔ آج عالمی یوم جزام ہے۔ ہر سال جنوری کے آخری اتوار کو عالمی پیمانے پر یوم جزام منایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد لوگوں میں موذی مرض جزام اور جزام کی روک تھام کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ معاشروں میں جزام کے مریضوں کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کی روک تھام بھی یہ دن منانے کا ایک مقصد ہے۔ جزام، جسے کوڑھ بھی کہا جاتا ہے، سب سے پرانی بیماریوں میں سے ایک ہے۔ اس بیماری سے انسان زندگی بھر کے لیے معذور ہو سکتا ہے۔ جزام قابل علاج بیماری ہے، لیکن اگر بر وقت علاج نہ ہو تو کئی دیگر بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس بیماری کی علامات میں جلد پر سرخی، مائل، ہلکا سفید دھبا پڑنا جس میں خارش نہیں ہوتی، یہ دھبا ختم نہ ہونا اور مخصوص حصہ بے حس ہونا شامل ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم پر کوئی بھی ہلکا سفید، سرخی، مائل دھبا نمودار ہو جس میں چھونے کا احساس اور خارش نہ ہو، کئی ہفتے تک دھبا ختم نہ ہو، دوا وغیرہ کا اس پر اثر نہ ہو، بازوؤں اور ٹانگوں کی نسوں میں درد کا احساس ہو، تو فوری طور پر قریبی طبی مرکز سے رجوع کرنا چاہیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین لیجیے، اب آئیے سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ کابل، افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ سے ملاقات، باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ جنگ بندی کے بعد جنوبی لبنان سے صہیونی حکومت کے انخلا کی 60 روزہ مہلت خط۔ صہیونی فوج کا معاہدے کے باوجود جنوبی لبنان سے نکلنے سے انکار۔ ہندوستان میں یوم جمہوریہ کے حوالے سے تقریب۔ انڈونیشیا کے صدر کی تقریب میں شرکت۔ صدر مرمو نے کی پرچم کشائی۔ اور پاکستان کے وزیراعظم کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کاروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور افغانستان گہرے ثقافتی اور تاریخی تعلقات کے حامل ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ ایک اعلی رتبہ وقت کے ہمراہ کابل کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران و افغانستان دو دوست، برادر اور مسلمان ملک ہیں کہا کہ دونوں ہمیشہ اچھے ثقافتی و تاریخی تعلقات کے حامل رہے ہیں۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اور افغانستان کے تجارتی تعلقات کی سطح بہت اچھی ہے اور ہمیں امید ہے کہ دونوں ملکوں کے قومی مفادات کے تناظر میں دونوں کے تجارتی اور ثقافتی تعلقات میں مزید فروغ آئے گا۔ اس ملاقات میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ ایران اور افغانستان دو پڑوسی اور مسلم ممالک ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کی خوشی و غم میں شریک رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپاہ نے مصنوعی ذہانت سے لیس میزائل کا تجربہ کیا ہے، جس نے اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس قائم اور الماس میزائلوں کا تجربہ ایران کے جنوبی صوبوں بوشہر اور خوزستان کے سمندروں میں ہونے والی فوجی مشق اقتدار پیغمبر اعظم 19 کے آخری دن کیا گیا۔ مشق کے دوران مصنوعی ذہانت سے لیس قائم اور الماس میزائلوں کو مہاجر 6 اور ابابیل 5 ڈرون طیاروں سے فائر کیا گیا۔ سپاہ پاسداران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے اس موقع پر کہا کہ بحریہ کے نظام اور ساز و سامان کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بحریہ نے مختلف قسم کے بیلسٹک اور زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی سے منسوب ویب سائٹ خامنائی .ir کے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں خلیج میکسیکو کے بارے میں امریکہ کے حالیہ اقدام پر رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ ہسپانوی زبان میں اور گولفو ڈی میکسیکو ہیش ٹیگ کے ساتھ کیے گئے اس ٹویٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ امریکہ پوری دنیا، خاص طور پر مغربی ایشیا اور لاطینی امریکہ میں اپنی حرکتوں سے سامراج کی بدترین شکل کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کا دعویٰ بھی کرتا ہے، تاہم عوامی عزم و ارادہ اس سامراجیت کو شکست دے سکتا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی وزارت داخلہ نے جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ صدر امریکہ کے حکم سے امریکی وزارت داخلہ خلیج میکسیکو کا نام خلیج امریکہ رکھ رہی ہے۔ امریکی وزارت داخلہ کے اس اعلان کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ رویٹر کے مطابق اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ نام کی اس تبدیلی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جائے، کیونکہ خلیج میکسیکو عالمی سطح پر ایک جانا پہچانا نام ہے اور سینکڑوں برسوں سے جہاز رانی کے لیے اس راستے کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کو اس کی پرامن کوششوں اور فلسطینی عوام کی حمایت پر نئی دہلی میں ایک کانفرنس کے دوران مہاتما گاندھی عالمی امن ایوارڈ دیا گیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کو اس کی پرامن کوششوں اور فلسطینی عوام کی حمایت پر نئی دہلی میں ایک کانفرنس کے دوران مہاتما گاندھی عالمی امن ایوارڈ دیا گیا۔ یہ ایوارڈ نہ صرف مغربی ایشیا میں امن و سلامتی کے لیے ایران کی کوششوں کا اعتراف ہے، بلکہ خطے میں انسانی مسائل اور حقوق پر عالمی توجہ کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں اور ثقافتی شخصیات کی موجودگی میں منعقد ہونے والی امن کانفرنس میں ایران کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ، عراق اور قطر کو بھی گاندھی ایوارڈ دیا گیا۔ کانفرنس میں خطے کو درپیش چیلنجز اور امن کے قیام کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جنگ بندی کے بعد جنوبی لبنان سے صہیونی حکومت کے انخلا کی 60 روزہ مہلت کے خاتمے کے باوجود صہیونی فوجی جنوبی لبنان سے انخلا میں بدستور لیلو سے کام لے رہے ہیں۔ لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان معاہدے کے مطابق لبنان کی سرحدوں سے صہیونی فوجیوں کے مکمل انخلا کے لیے دی گئی مہلت 26 جنوری کو ختم ہو رہی ہے، اور لبنان کے دیہی علاقوں میں رہنے والے باشندے اپنے گھروں میں جانے کے لیے جنوبی لبنان کے گاؤں کے باہر انتظار کر رہے ہیں، جبکہ کچھ ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے گھر واپسی کی کوشش کرنے والے دو لبنانی شہریوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ لبنانی فوج نے بھی ایک بیان جاری کر کے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ صہیونی فوجیوں کی جانب سے دیہی علاقوں میں بارودی سرنگیں بچھائے جانے کی وجہ سے فی الحال شہری گھر واپسی میں احتیاط کریں۔ اسرائیلی فوج کے ڈاکٹروں نے حماس کی قید سے رہا ہونے والی 4 اسرائیلی قیدی خواتین کو منشیات کا عادی بنانے کے دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ اسرائیلی فوج کے ڈاکٹروں نے حماس کی قید سے آزاد ہونے والی 4 اسرائیلی خواتین کے تمام لازمی چیک اپ انجام دینے کے بعد اپنی رپورٹ میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ان کے معائنے میں ان 4 خواتین کے اندر منشیات یا نشہ آور دواؤں کے استعمال کی کوئی علامت نہیں پائی گئی۔ یہ 4 خواتین پوری طرح صحت مند ہیں، انہوں نے غزہ میں اپنی موجودگی کے دوران کسی طرح کی منشیات یا نشہ آور دوائیں استعمال نہیں کی ہیں، اور یوں ان 4 خواتین کو حماس کے ہاتھوں نشہ آور دوائیں یا منشیات دینے کے دعوے درست نہیں ہیں۔ دریاسنا رہا ہونے والی اسرائیلی خواتین نے رہا ہوتے وقت حماس کی جانب سے تحائف ملنے پر القسام بریگیڈ کا شکریہ ادا کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اسلامی استقامتی تحریک حماس کی جانب سے 4 اسرائیلی خواتین کو رہا کرنے کی ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے، جس میں انہیں تحائف پیش کیے گئے ہیں، اور اس دوران اسرائیلی خواتین گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کافی خوش و خرم نظر آ رہی ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کی فراہمی کے لیے اپنی فوج کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم نے یہ بم اسرائیل کو دے دیے ہیں، جن کی قیمت اسرائیل نے ادا کر دی تھی۔ فلسطین کی اسلامی تحریک حماس کے شہداء، قیدیوں اور زخمیوں کے امور کے انچارج ظاہر جبارین نے غزہ کو مزاحمت کا قلعہ اور اس کے باشندوں کو ناقابل تسخیر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ استقامت آخری فلسطینی قیدی کی رہائی تک ڈٹی رہے گی۔ حماس نے اتوار کو بتایا کہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت قابض حکومت کی جیلوں سے رہا ہونے والے قیدی قاہرہ پہنچ گئے ہیں، اور حماس کے رہنماؤں، مختلف فلسطینی گروہوں کے عہدیداروں اور قیدیوں کے اہل خانہ نے ان کا استقبال کیا۔ شہداء، قیدیوں اور زخمیوں کے امور کے لیے حماس کے دفتر کے انچارج ظاہر جبارین نے قاہرہ میں رہائی پانے والے جلا وطنوں کے لیے ایک استقبالیہ کے دوران کہا کہ تبادلے کے معاہدے کے فریم ورک کے اندر قیدیوں کی رہائی فلسطینی عوام کی دلیرانہ مزاحمت کی تاریخی فتح ہے۔ اس جنگ نے ظاہر کیا ہے کہ ہماری قوم قابضین کے چنگل سے اپنے حقوق چھیننے کی صلاحیت رکھتی ہے، خواہ دشمن کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو۔ ہندوستان میں یوم جمہوریہ جوش و خروش سے بنایا گیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر روایت کے مطابق ہندوستان نے اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں یوم جمہوریہ کی تقریب کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں سر دروپدی مرمو کے ذریعے پرچم کشائی سے ہوا اور پھر پریڈ ہوئی، جبکہ اس موقع پر جھانکیوں میں ہندوستان کی بھرپور ثقافتی تنوع، اتحاد، مساوات، ترقی اور فوجی صلاحیتوں کا امتزاج نظر آیا۔ ہندوستان میں یوم جمہوریہ کی تقریب میں انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو مہمان خصوصی تھے۔ حکومت ہندوستان نے قومی اہمیت کی تقریبوں میں عوامی شرکت بڑھانے کے لیے اس سال پریڈ دیکھنے کے لیے تقریباً 10,000 خصوصی مہمانوں کو مدعو کیا تھا، جن میں مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد اور حکومتی اسکیموں کا بہترین استعمال کرنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع لکی مروت، ضلع کرک اور ضلع خیبر میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے ان آپریشنز میں، ان کارروائیوں میں مجموعی طور پر 30 خوارجی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کی ستائش کی۔ پارا چنار کے عوام کے مسائل و مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن حکومت صرف اور صرف جرگہ کے اجلاس کے انعقاد سے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں جرگے کا انعقاد ہوا، جس میں لوئر کرم کمیٹی اور گرین جرگے کے اراکین نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری کے پی ندیم اسلم چودھری نے جرگے سے خطاب میں کہا کہ امن صرف دستخط سے نہیں، معاہدے پر عمل سے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے پر آگے بڑھنے کی بات کریں، پیچھے نہ دیکھیں، نقصانات کی تفصیلات بھیج دیں، ازالہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی جرگہ کے کئی اجلاس ہوئے جس کا اب تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ دوسری جانب پارا چنار میں لوگوں کو راستے کی بندش کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ راستوں کی بندش سے زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہے۔ کرم میں پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کا سخت بحران برقرار ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ اپر کرم کی 400,000 آبادی کے لیے روزانہ 7 ٹینکر فیول استعمال کیے جاتے تھے، لیکن پچھلے 3 ماہ سے 1 ٹینکر بھی نہیں آیا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایل پی جی اور پیٹرول ڈیزل کی کمی کو پورا کیا جائے۔ عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کیا ہے کہ پارا چنار امن معاہدے کی روح سے قیام امن کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بنکرز کی مسماری کا کام دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ پارا چنار سے پشاور جانے والی 200 مسافر گاڑیوں کے قافلے پر حملے کے بعد ٹل پارا چنار روڈ 21 نومبر سے بند ہے۔ بگن میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 130 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ 23 نومبر کو حکومت خیبر پختونخوا کی ایک کمیٹی کی سالسی میں ہونے والی جنگ بندی میں 7 دن کی توسیع کر دی گئی تھی۔ بعد ازاں ایک گرین جرگے نے 31 دسمبر کو نازک امن معاہدے پر بات چیت کی، تاہم اس معاہدے کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب 16 جنوری کو اسی طرح کے ایک قافلے پر حملہ ہوا تھا، جس میں 2 سیکورٹی اہلکار اور 8 ٹرک ڈرائیور جاں بحق ہوئے تھے۔ روس کی قازان اسلامی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہا ہے کہ فارسی زبان روسی مسلمانوں کی دوسری زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق روس کی قازان اسلامی یونیورسٹی کے سربراہ رفیق محمد شین نے ایران کے شہر قم میں اسلامی علوم کے تحقیقاتی مراکز کے بین الاقوامی سربراہی اجلاس کے موقع پر کہا کہ روس میں اسلامی سرگرمیاں بہت وسیع پیمانے پر انجام پا رہی ہیں، اور اس میں 77 اسلامی ادارے اور 10 یونیورسٹیاں ایسی ہیں جن میں ہر ایک میں تقریباً 10,000 طالب علم اسلامی دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ روسی مسلمان اور روسی تاتاری مقامی طور پر فارسی میں بات چیت کرتے ہیں کہا کہ ہم گزشتہ 10 برسوں سے فارسی کے قلبی نسخے اکٹھا کر رہے ہیں کہ جو تاتار مصنفین نے لکھے ہیں۔ قازان اسلامی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ یونیورسٹی فارسی زبان کے فروغ کے لیے قائم کی گئی ہے، کہا کہ ہم فارسی زبان کی تعلیم اور اس کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے تعلیمی اداروں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سینی حکومت کی داخلی سلامتی کے عہدے سے مستعفی ہونے والے وزیر اتمار بن گویر نے سینی وزیر اعظم نتن یاہو کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے حماس سے وابستہ مسلح مزاحمت کاروں کے سینکڑوں افراد کو رہا کیا ہے۔ بن گویر نے تنزیہ انداز میں جنگ بندی اور سینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے حامیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جنگ بند کرو، نٹرازیم اور شمالی غزہ پٹی سے انخلا کرو اور حماس کو بلڈوزر دے دو۔ اپنی تقریر کے ایک اور حصے میں بن گویر نے اس گروپ پر بھی تنقید کی جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ غزہ پٹی کی انتظامیہ کو فلسطینی انتظامیہ کے حوالے کر دیا جانا چاہیے، اور دعویٰ کیا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ کے کارناموں پر آنکھیں بند رکھو جو قاتلوں کو انعام دیتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور آپ کے پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے۔ اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل، اسی نے جادہِ حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. پروگرام کے اس حصے میں, اس سے پہلے کہ ہم نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور آپ کی خدمت میں پیش کریں, شاعر مشرق علامہ اقبال کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں.